السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبد الغفور حیدری سمیت 40 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سرکاری اور نجی گاڑیوں میں پہلے مستونگ اور بعد میں کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مستونگ ممتاز احمد کیتران نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 40 کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جن میں سے انہوں نے 10 کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ موقع پر موجود صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ایک خودکش حملہ تھا، تاہم انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے موقع پر موجود شواہد کو جمع کیا جا رہا ہے اور ابھی تک مبینہ خودکش حملہ آور کا سر وغیرہ نہیں ملا۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔
قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے خلاف ملالہ پر حملے کا مقدمہ قائم کیا جائے، سینٹ کمیٹی کی ہدایت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
وزیر اعظم نواز شریف عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
قرم ایجنسی میں سرحد پار افغانستان سے دہشت گردوں کے حملے میں 2 اہلکار زخمی۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا،
سپریم کورٹ نے طلاق ثلاثہ کا موازنہ سزائے موت سے کیا اور سوال کیا کہ کیا ایسا عمل قانونی ہو سکتا ہے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
پاکستانی کشمیر میں امریکی آنت سے صحت کی بہتر سہولتوں کی فراہمی کا منصوبہ۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے طبقہ کے شہر میں داعش کے لڑاکوں کو شکست دے کر طبقہ ڈیم اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو کہ ملیشیا کا ایک اہم ہدف رہا ہے، جبکہ وہ اس دہشت گرد گروپ کے فی الواقع دارالحکومت رقہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان نے ایک وسیع تر تجارتی معاہدہ طے پایا ہے، جس میں بینکنگ سے لے کر گائے کا گوشت تک شامل ہے۔ امریکہ کے محکمہ تجارت نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ قطب شمالی ملکوں کی کونسل کے 7 دوسرے ارکان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ موسمیاتی تغیر کے نقصانات کو کم کرنے کی کوششوں میں اپنی ساجداری برقرار رکھیں۔ اور امریکی امیگریشن حکام نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے جاری ملگیر مہم میں، جو اختتام کو پہنچی، تقریباً 1100 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور امریکہ میں پیدا ہونے والے القاعدہ کے ایک منحرف رکن کی جانب سے امریکی حکام کو اہم معلومات فراہم کرنے کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ڈومینیکا میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 376 رنز بنائے تھے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں کی سرخیوں میں سنا کہ جمعے کے روز پاکستان کی سینٹ کی ڈپٹی چیئرمین مولانا عبد الغفور حیدری اپنے قافلے پر کیے گئے حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ دہشت گردی کا یہ واقعہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں پیش آیا۔ مزید تفصیلات مرتضیٰ زہری سے جانتے ہیں، جو مستونگ سے ہو کر کوئٹہ پہنچے ہیں۔ جی، السلام علیکم مرتضیٰ۔
وعلیکم السلام۔
تو آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی؟
جی بالکل، جو مستونگ میں یہ واقعہ پیش آیا، تقریباً 2:30 بجے کے قریب پاکستانی وقت کے مطابق مولانا عبد الغفور حیدری جو چیئرمین ہیں، سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، وہ اپنے قافلے کے ہمراہ وہاں پہنچے تھے ایک مدرسے میں، جس کے جب واپس وہاں سے نکل رہے تھے تو یہ دھماکہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک اور 40 کے قریب جو ہے زخمی ہیں، اور یہاں کے جو سورسز ہیں وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں۔
تو کچھ امدادی کام بھی شروع ہو گئے ہیں؟
جی، اسی وقت جب یہ دھماکہ ہوا تو اس کے فوراً بعد، کیونکہ سب سے نزدیک جو اسپتال ہے وہ مستونگ میں ہے، اور اس کے بعد کوئٹہ میں، تو فوری طور پر جو امدادی کا ذریعہ تھی وہ شروع ہوئی، اور تمام جو زخمی افراد تھے ان کو پہلے مستونگ اور اس کے بعد اب کوئٹہ کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔
بہت شکریہ مرتضیٰ زہری۔ تو یہ ہمارے نمائندے مرتضیٰ زہری تھے جو تفصیلات بتا رہے تھے، اور اس کے بارے میں جو بھی تفصیلات ہمیں ملیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کی ایک کمیٹی نے خیبر پختونخوا حکومت اور پولیس سے کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان سے ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملے کی تفتیش کرے۔ یہ بیان کئی حلقوں کی جانب سے ان کے اس واقعے میں ملوث ہونے کے شبہات کے بعد سامنے آیا ہے۔ احسان اللہ احسان ان دنوں سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ نے وزارت داخلہ اور صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے کہا ہے کہ ملالہ یوسفزئی پر کیے گئے قاتلانہ حملے کے مقدمے میں شدت پسند تنظیموں کلدم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا نام بھی شامل کیا جائے اور ان کے خلاف جلد از جلد کارروائی کی جائے۔ قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ نے احسان اللہ احسان کے خلاف تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی قائم کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ ملالہ یوسفزئی پر 2012 میں خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں اس وقت حملہ کیا گیا تھا جب وہ ایک گاڑی میں اسکول سے واپس اپنے گھر جا رہی تھیں۔ بعد ازاں ملالہ یوسفزئی کو علاج کے لیے برطانیہ لے جایا گیا تھا جہاں وہ اب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے رکن سینیٹر طاہر حسین مشدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ احسان اللہ احسان کے خلاف فوجی عدالت میں کارروائی کی جانی چاہیے۔
اس کو کیوں ہیرو بنایا جا رہا ہے، اس کو کیوں اسپیشل اٹینشن دی جا رہی ہے؟ وہ ایک کرمنل ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے، اس کو ٹریٹ کیا جائے جیسے ایک دہشت گرد کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔
اس سے قبل احسان اللہ احسان کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں 3 ریٹ پٹیشن دائر کی جا چکی ہیں جن میں ان کے خلاف پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کا مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اپریل کے اوائل میں پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بتایا تھا کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان اور اس کے دھڑے جماعت الاحرار کے مرکزی ترجمان احسان اللہ احسان نے خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ بعد ازاں اپریل کے اواخر میں پاکستانی فوج کی طرف سے احسان اللہ احسان کا ایک ویڈیو اعترافی بیان بھی جاری کیا گیا جس میں احسان اللہ احسان نے بتایا کہ اس کا اصل نام لیاقت علی اور تعلق محمد ایجنسی سے ہے۔ احسان اللہ احسان کے اس اعترافی بیان کے بعد فوج کو بھی تنقید کا سامنا رہا۔ تاہم رواں ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ احسان اللہ احسان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔
احسان اللہ احسان کو جو پیش کیا گیا اس کا کنفیشن، اس کا مطلب یہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے خلاف استعمال ہوتے رہے، انہوں نے کیا کیا کام خراب کیے اور کیا قوتیں ہیں جو کہ ان کو استعمال کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جو بھی لا آف دی کنٹری ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا۔
واضح ہے کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دسمبر 2014 میں ہونے والا دہشت گرد حملہ ملکی تاریخ کا بدترین واقعہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے خبر دی تھی کہ پاکستان کی سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری کو ہدف بنا کر ان کے قافلے پر کیے گئے حملے میں 25 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ مولانا حیدری اس حملے میں محفوظ رہے۔ دہشت گردی کا یہ واقعہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں پیش آیا۔ اس بارے میں کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ستار کاکڑ نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری پر قاتلانہ حملے میں درجنوں افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کے بقول سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری جمعے کو اپنی پارٹی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ مستونگ کے زیر اہتمام ایک مدرسے میں دستار بندی کی تقریب میں شرکت کے بعد جو ہی اپنے قافلے کے گاڑیوں کی طرف بڑھے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کئی افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری سمیت 40 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سرکاری اور نجی گاڑیوں میں پہلے مستونگ اور بعد میں کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مستونگ ممتاز احمد کیتران نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 40 کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جن میں سے انہوں نے 10 کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ موقع پر موجود صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ایک خودکش حملہ تھا، تاہم انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے موقع پر موجود شواہد کو جمع کیا جا رہا ہے اور ابھی تک مبینہ خودکش حملہ آور کا سر وغیرہ نہیں ملا۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ مستونگ صوبائی دارالحکومت کے جنوب میں کوئٹہ سے کراچی جانے والی قومی شاہراہ پر واقع ہے اور اس ضلع میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے درجنوں مدارس ہیں۔ ضلع مستونگ سے ہی ایک راستہ کوئٹہ سے ایران کی سرحد کی طرف نکلتا ہے۔ اس ضلع کے عدود میں چند سال پہلے کوئٹہ سے ایران جانے والے شیعہ زائرین کی بسوں پر کئی بار خونریز حملے کیے گئے جن میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پر دو سال قبل صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں خودکش حملہ ہو چکا ہے، تاہم بلٹ پروف گاڑی میں ہونے کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان اس حملے میں محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ایک اور اہم رہنما مولانا محمد خان شیرانی بھی کئی بار قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ڈومینیکا میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 376 رنز بنائے تھے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ جب کھیل ختم ہوا تو ویسٹ انڈیز کا اسکور 14 رنز تھا اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کی جانب سے اظہر علی 127 رنز کے ساتھ سب سے نمایاں رہے، جبکہ مصباح الحق نے 59، بابر اعظم نے 55 اور سرفراز احمد نے 51 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی طرف سے سب سے کامیاب بالر چیز رہے، انہوں نے 103 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ جیسن نے 71 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں۔ تین ماہ قبل افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی افواج کے اعلیٰ کمانڈر نے کہا تھا کہ انہیں جنگ سے تباہ حال اس ملک میں تعطل توڑنے کے لیے مزید چند ہزار فوجیوں کی ضرورت ہے، اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے ٹرمپ حکومت کے منصوبے کے تحت انہیں یہ افرادی قوت فراہم کی جا سکتی ہے۔ نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
ایسے میں جبکہ گرم موسم کی آمد ہے، افغانستان میں جنگ کا موسم بھی گرم ہو رہا ہے، لیکن ٹرمپ حکومت نے ابھی تک جنگ سے تباہ حال اس ملک کے لیے پالیسی منصوبوں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے اس بارے میں بتایا، ابھی تک اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، چنانچہ ہمیں قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ آخر کار وہ پالیسی کیا ہوگی، لیکن فوجی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پالیسی میں چند ہزار مزید بین الاقوامی فوجی افغانستان بھیجنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ قبل از این لیڈروں نے طالبان سے لڑنے کے لیے بین الاقوامی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کی کوشش بھی کی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ حکمت عملی کے طور پر یہ اضافہ ایک مختلف طریقہ کار کے لیے استعمال ہوگا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تھامس اسپورٹ کا تعلق ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں نیشنل ڈیفینس سینٹر سے ہے، وہ کہتے ہیں،
This time we are directly enabling the Afghan army, so we're trying to make that army more powerful, and so it's a different thrust than what
اس بار ہم براہ راست افغان فوج کی استعداد بڑھا رہے ہیں اور ہم اس فوج کو زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چنانچہ یہ اس سے مختلف طریقہ کار ہے جو ہم نے ماضی میں اختیار کیا۔ عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جو پالیسی وضع کی جا رہی ہے اس میں بین الاقوامی فوجیوں کی تعداد پر کم توجہ مرکوز کی جائے گی اور زیادہ توجہ ان صلاحیتوں پر مرکوز ہوگی جن کی ضرورت ہے، اور افغانستان کی فضائیہ اور اسپیشل فورسز میں اضافے کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی فوجوں میں ممکنہ اضافہ افغانستان کے میدان جنگ پر فوری اثر ڈالنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈینیل کوٹس کہتے ہیں،
انٹیلیجنس کمیونٹی اسیسز دیٹ دی پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی سچویشن ان افغانستان ول آلموسٹ سرٹنلی ڈیٹیریوریٹ تھرو 2018۔
انٹیلیجنس کمیونٹی کا اندازہ ہے کہ افغانستان میں 2018 تک سیاسی اور سیکیورٹی سے متعلق صورتحال تقریباً یقینی طور سے اس کے باوجود بھی بگڑے گی کہ امریکہ اور اس کے ساجے دار فوجی مدد میں کچھ اضافہ بھی کر دیں۔ اس وقت افغانستان میں طالبان کے کنٹرول میں جتنا علاقہ ہے اتنا 2001 کے بعد سے کبھی نہیں رہا، لیکن زیادہ فوجی دباؤ طالبان کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان افواج دشمن کی فوری شکست کے بجائے آنے والے برسوں میں اضافی پیش رفت کرنا چاہتی ہیں۔ اور ایسے میں جبکہ یہاں واشنگٹن میں ناقدین طالبان کے ساتھ افغان افواج کے تعطل پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کا مشن کامیاب جا رہا ہے۔ امریکی افواج کی اسپیشل کمانڈ کے کمانڈر جنرل ریمن تھامس کے الفاظ،
objective we had for why we went there in the first place that we've accomplished over the last 15 and a half years is the avoidance of an
attack from that area. کہ ہم وہاں جس مقصد کے لیے گئے تھے ان میں سے ایک مقصد جو ہم نے گزشتہ 15.5 سال میں حاصل کیا وہ اس علاقے سے ایک اور حملے کو روکنا تھا، اور یہ یقیناً ایک کامیابی ہے اور ایسی چیز ہے جسے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انسداد دہشت گردی کے مشن کی اہمیت اس کے بعد سے بڑھ گئی ہے جب سے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو اس ملک میں داخل ہوئے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کی برطرفی اور گزشتہ سال کے امریکی انتخابات میں روسی دخل اندازی کے بارے میں جاری تفتیش کی صورتحال پر دعووں اور جوابی دعووں کا سلسلہ واشنگٹن بھر میں جاری رہا۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایف بی آئی کے قائم مقام ڈائریکٹر نے وائٹ ہاؤس کے ان دعووں سے اختلاف کیا کہ مسٹر کومی اس وقت ادارے کا اعتماد کھو چکے تھے جب صدر نے انہیں برطرف کیا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
وائٹ ہاؤس نے اس شخص کی برطرفی کے لیے متعدد جواز پیش کیے ہیں جس نے روس کے بارے میں تفتیش کی نگرانی کی تھی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کیونکہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے، اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان سیرا سینڈرز کا کہنا تھا
The rank and file of the FBI had lost confidence in their director.
ایف بی آئی کے اہم عہدیدار اپنے ڈائریکٹر پر اعتماد کھو چکے تھے، جبکہ کیپیٹل ہل میں گواہی پیش کرنے والے ایف بی آئی کے قائم مقام ڈائریکٹر اینڈریو مکیب کے مطابق صورتحال یہ نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا
ڈائریکٹر کومی انجوائیڈ براڈ سپورٹ ودن دی ایف بی آئی اینڈ سٹل ڈز ٹو دس ڈے۔
ڈائریکٹر کومی کو ایف بی آئی میں بڑے پیمانے پر حمایت حاصل تھی اور انہیں آج تک یہ حمایت حاصل ہے۔ اور سینیٹرز کے سوال صدر ٹرمپ کی جانب سے کومی کی برطرفی کے خط کے بارے میں تھے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کومی انہیں 3 مواقع پر مطلع کر چکے تھے کہ وہ، یعنی صدر ٹرمپ، روسی چھان بین کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ ریپبلکن سینیٹر سوزن کولنز کا کہنا تھا یہ ایف بی آئی کی معمول کی کاروائی کا حصہ ہے کہ وہ کسی شخص کو اس بارے میں مطلع کرے کہ وہ کسی چھان بین کا ہدف نہیں ہے۔ اور ایف بی آئی کے قائم مقام ڈائریکٹر اینڈریو مکیب کہتے ہیں مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ معمول کی ایک کاروائی ہوتی ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے این بی سی کو ایک انٹرویو میں کہا تھا اصل میں میں نے قومی سے پوچھا تھا، ہاں میں نے کہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا میں زیر تفتیش ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ کسی تفتیش کے تحت نہیں ہیں۔ اسی دوران ڈیموکریٹس کی جانب سے قومی کی برطرفی پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ سینیٹر مارک وارنر نے کہا وہ ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روسی حکومت یا اس کے نمائندوں کے درمیان کسی تعلق پر انٹیلیجنس کی ایک فعال جوابی جاسوسی کارروائی کی قیادت کر رہے تھے، تو اس نتیجے سے گریز مشکل ہے کہ صدر کی جانب سے ڈائریکٹر قومی کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ اس تفتیشی کارروائی سے منسلک تھا، اور یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ تھے سینیٹر مارک وارنر کے الفاظ۔ کچھ ریپبلکنز نے قومی کی برطرفی کے وقت پر سوال اٹھایا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ صدر کو ایسا کرنے کا مکمل اختیار حاصل تھا۔ اگرچہ قومی جا چکے ہیں، تاہم ایف بی آئی کا اب بھی اصرار ہے کہ تفتیش کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ مسٹر قومی پروگرام کے مطابق جمعرات کو سینیٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے کھلم کھلا گواہی دے چکے ہیں۔ انہیں اب ایک پرائیویٹ شہری کے طور پر اگلے ہفتے بند دروازوں کے پیچھے کمیٹی کے سامنے گواہی دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے طبقہ کے شہر میں داعش کے لڑاکوں کو شکست دے کر طبقہ ڈیم اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو کہ ملیشیا کا ایک اہم ہدف رہا ہے، جبکہ وہ اس دہشت گرد گروپ کے فی الواقع دارالحکومت رقہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ ایس ڈی ایف ایک کثیر نسلی گروپ ہے جس میں کرد عسکریت پسند اور شامی عرب اتحاد کے جنگجو شامل ہیں، جو طبقہ میں کئی ہفتوں تک داعش کے خلاف لڑتے رہے، جو رقہ کے مغرب میں تقریباً 40 کلومیٹر دور علاقہ ہے۔ انہیں اتحاد کے طیاروں اور امریکی خصوصی فورسز کے مشیروں کی مدد حاصل رہی۔ اتحاد کے ترجمان کرنل جان ڈوریان نے جمعرات کو سینٹرل کمان کے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایس اے سی اور ایس ٹی ایف کی ایک اور فتح ہے جو داعش کے خلاف لڑائی میں ہمارے پرعزم اور باصلاحیت پارٹنر ہیں۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان نے ایک وسیع تجارتی معاہدہ طے پایا ہے جس میں بینکنگ سے لے کر گائے کے گوشت تک شامل ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ امریکی وزیر تجارت ولبر روز نے کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی روابط کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ یہ پیش رفت صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ایک معاہدے کا نتیجہ ہے جو 6 اپریل کو فلوریڈا میں ٹرمپ کی سیاحتی رہائش گاہ مار اے لاگو میں طے پایا تھا۔ قطب شمالی ملکوں کی کونسل کے ساتھ دوسرے ارکان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ موسمیاتی تغیر کے نقصانات کو کم کرنے کی کوششوں میں اپنی ساجیداری برقرار رکھے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے ہم منصبوں کو بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس معاملے پر اپنی پالیسیوں کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ایگزون موبیل کے سابق سربراہ ٹیلرسن نے جمعرات کے روز آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں ہونے والے مکمل اجلاس سے خطاب کیا۔
امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کی خبر اور اس پر تجزیے رواں ہفتے یہاں کے میڈیا میں نمایاں رہے۔ یو ایس اے ٹوڈے نے لکھا کہ کومی کو ہٹائے جانے کی وجہ صدر ٹرمپ نے یہ بتائی کہ ایف بی آئی کو نئی قیادت کی ضرورت ہے جو عوام کا اعتماد بحال کر سکے اور لوگوں کو بھروسہ ہو کہ اس میں قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کی صلاحیت ہے۔ اخبار کے مطابق کومی کا کام قانون کے نفاذ کے لیے غیر جانبداری اور شفافیت سے اپنے فرائض انجام دینا تھا، لیکن انہوں نے بار بار نظام کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ جبکہ ٹائم میگزین نے خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ خود ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹائم میگزین کا کہنا ہے کہ کومی اس بات کی تحقیقات کر رہے تھے کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ مشیروں نے سن 2016 کے صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے روسی حکام سے مدد تو نہیں لی، اور حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت سے اراکین صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کو تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز کی خبر دیتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر ترین دفاعی اور خارجہ امور کے مشیروں نے جو منصوبہ پیش کیا ہے اس کے تحت افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں 3,000 اہلکاروں کی اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس وقت افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 8,400 ہے۔ اخبار کے مطابق منصوبے کی ابھی صدر ٹرمپ کی جانب سے منظوری باقی ہے، اور اس میں تجویز کیا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کے کردار کو اور وسیع کیا جائے اور امریکی جنگی طیاروں کو طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی اجازت دی جائے، جو کہ امریکی پالیسی میں نمایاں تبدیلی کا اشارہ ہے۔ داعش سے لڑنے کے لیے کرد فوجوں کو امریکہ کی جانب سے مسلح کیے جانے کی خبر بھی یہاں کے اخبارات میں نمایاں طور پر شائع کی گئی۔ لاس اینجلس ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ ترک حکومت کی جانب سے، جو کہ کرد جنگجوؤں کو دہشت گرد سمجھتی ہے، کے شدید اعتراض کے باوجود کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے حوالے سے خبر میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس منصوبے کی منظوری کا مقصد داعش کے مضبوط گڑھ شام کے شہر رقہ کے قرب و جوار میں موجود کرد جنگجوؤں کو مسلح کر کے داعش کے خلاف فتح حاصل کرنا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون شام میں موجود سیرین ڈیموکریٹک فورسز نامی فوجی اتحاد کو مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ امریکی حکام وائی پی جی نامی جنگجوؤں کے اتحاد کو داعش کے خلاف ایک مؤثر فورس کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن امریکہ کی اتحادی ترک حکومت اسے ایک ایسے دہشت گرد گروپ کے طور پر دیکھتی ہے جو ترکی کے جنوبی علاقے میں ایک آزاد کرد ریاست قائم کرنا چاہتا ہے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مسلمان امریکہ میں سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک مسجد کے بارے میں بتائیں گے جو خواتین نے قائم کی ہے۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے شہر برکلے میں ایسٹ بے کے مقام پر مسلمان خواتین کے گروپ نے اپنی ایک علیحدہ مسجد قائم کی ہے۔ دنیا بھر کی مساجد میں مرد اور خواتین الگ الگ عبادت کرتے ہیں. کبھی کبھی ایک ہی جگہ پر کسی پردے یا پارٹیشن سے منقسم علیحدہ حصوں میں اور کبھی علیحدہ کمروں میں. لیکن امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر برکلی میں ایک ایسی جگہ پر جو روایتوں کو چیلنج کرنے کی وجہ سے معروف ہے, مسلم خواتین کا ایک گروپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 10 سال پہلے جب ربیہ کیبل نے اسلام قبول کیا تو خواتین کے لیے مردوں کے ساتھ ایک ہی جگہ نماز پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ کہتی ہیں, میرا خیال ہے کہ پہلے پہل ایک نو مسلم کے طور پر میں نے ہر چیز کو قبول کیا کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ سب کچھ مجھے کرنا چاہیے. لیکن ایک ذہین سوچ رکھنے والے ایک شخص کے طور پر کچھ عرصے بعد مجھے یہ لگنے لگا کہ اس طریقے میں ایک عدم توازن سا ہے. نو مسلم ربیہ کیبل اپنی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خواتین کے ساتھ الگ نماز پڑھتے ہوئے امام کو نہ دیکھ پاتی تھیں, اس لیے انہوں نے ایک نئی مسجد قائم کی جہاں مردوں اور خواتین کو ایک ہی جگہ عبادت کرنے کی اجازت ہے. اس مسجد کا نام قلب مریم ہے, جس کا مطلب ہے مریم کا دل. اس مسجد کی بانی ربیہ کا کہنا ہے کہ اس نام کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم عیسائیت اور اسلام دونوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں. کیلیفورنیا کے ٹی وی چینل ABC 7 نے یہ خبر دیتے ہوئے ایک رپورٹ پیش کی.
Also in the East Bay, a new mosque is getting ready to hold
its first prayer services. خواتین کی ایک مسجد نمازوں کے لیے تیار ہے, لیکن اس کی نوعیت مختلف ہے کیونکہ اس کی قیادت مکمل طور پر خواتین کے ہاتھ میں ہے. ABC 7 کے نیوز رپورٹر کونیل پرناٹ کہہ رہے ہیں,
Dan Anama, this mosque behind me, the first of its kind in the Bay Area. The founder says she's boldly going where few Muslim women have gone before.
میرے پیچھے جو مسجد ہے یہ اپنی نوعیت کی پہلی ایسی مسجد ہے بے علاقے میں. اس کی بانی خاتون کہتی ہیں کہ وہ کچھ بہادر مسلمان خواتین کی پیروی کر رہی ہیں.
The call to prayer is being perfected and so is the sermon.
When I was 12, I went to the local mosque.
جب میں 12 سال کی تھی میں مقامی مسجد میں گئی اور مجھے بتایا گیا کہ میں مسجد نہیں جا سکتی کیونکہ میں لڑکی تھی. بے علاقے کی اس مسجد میں ریہرسل کی جا رہی ہے جس کی قیادت مکمل طور پر خواتین کی ہیں. مسجد کے بانی ربیہ کیبل نے ایک عشرے پہلے اسلام قبول کیا. وہ اسٹار کنگ اسکول آف منسٹری کی گریجویٹ ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ قلب مریم کے نام سے ایک مسجد بنائی جائے تاکہ مسلمان خواتین کو اس مذہب میں اپنی آواز مل سکے جس پر مردوں کا دبا ہے.
For women who want to be allied with men and not behind men.
مسجد کی بانی ربیہ کیبل کہہ رہی ہیں, ہر شخص جو یہاں آ سکتا ہے آئے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے لیے بھی ایک جگہ ہونی چاہیے جو مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں, نہ کہ مردوں کے پیچھے.
It's not a women's mosque for women. It's a women's mosque for everybody. But women will be preaching and teaching.
ایک اور خاتون کہتی ہیں, یہ صرف عورتوں کی مسجد نہیں ہے, یہ عورتوں کی مسجد ہے ہر ایک کے لیے, لیکن خواتین درس دیں گی اور تبلیغ کریں گی.
Crystal Keisha Wars says unity for all should be the message here.
I think it's important to empower women because whether they're Muslim women or Christian or Jewish or any other religion, when women are empowered, communities benefit.
تمام لوگوں کے لیے اتحاد کا پیغام جانا چاہیے. میرے خیال میں یہ اہم ہے کہ عورتوں کو با اختیار بنایا جائے, کیونکہ چاہے وہ عیسائی خاتون ہوں یا مسلمان خاتون یا یہودی یا کسی اور مذہب کی, جب عورتیں با اختیار ہوں گی تو کمیونٹی بہتر ہوگی.
Keeble has received criticism from fellow Muslims about what she's doing, but she's not stopping.
I'm motivated to see it through.
First service at the Women's Mosque, مسلمانوں کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں,
لیکن وہ رک نہیں رہی. کیبل کہتی ہیں, میں اس کو ہوتا دیکھ کر بہت پرجوش ہو گئی ہوں.
اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ.
لیکن عبادت کا یہ انداز ہر ایک کو قبول نہیں ہے. خالد حمید, اردو وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پاکستان میں اس اور شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف تجارت کے فروغ سے متعلق 2 روزہ کثیر ملکی کانفرنس میں شرکت کے لیے چین روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک اعلیٰ سطحی وفد ان کے ہمراہ ہے جس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کی وزیر اعظم نواز شریف چین میں ہونے والی 2 روزہ عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جمعے کو بیجنگ پہنچے ہیں۔ اتوار کو شروع ہونے والی اس کانفرنس کا افتتاح چین کے صدر شی جن پنگ کریں گے۔ یہ چین کے ایک وسیع تجارتی نیٹ ورک کے فروغ کے لیے منعقد کی جا رہی ہے جس میں 27 ملکوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ واضح ہے کہ صدر شی جن پنگ نے ون بیلٹ ون روڈ نامی منصوبے کے ایک حصے کا افتتاح 2013 میں کیا تھا۔ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبہ بھی اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے اور لگ بھگ 50 ارب مالیت کے اس منصوبے پر کام جاری ہے، جس کے تحت چین کے مغربی علاقے سنکیانگ کو بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان میں سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا جال بچھانے کے علاوہ مواصلاتی ڈھانچے کی تعمیر، توانائی کے منصوبوں اور صنعتی زون کا قیام بھی شامل ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد خطے کے دیگر ممالک بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے جو چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے جی ان کے پریزیڈنٹ کا، اس میں سی پیک جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، تو نیچرلی جو ابھی یہ 14th کو اور 15th کو سمٹ ہو رہی ہے، اس میں ون بیلٹ ون روڈ کا ایک ویژن جو ہے وہ آرٹیکولیٹ کیا جانا ہے کہ جی کہ یہ پیسفل کوپریشن 62+ کنٹریز کی کنیکٹیوٹی ہے، تو نیچرلی اس میں جو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک میجر پروجیکٹ ہے۔
ظفر جسپال نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے دیگر ملکوں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر قائل کر سکیں۔
تو نیچرلی اس میں جب پرائم منسٹر پاکستان اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ جائیں گے تو ان کو اپرچونٹی ہوگی کہ وہ جو باقی لائک مائنڈیڈ اسٹیٹس وہاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ان سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ڈرائیو کر سکیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو مڈل ہے یا میجر پروجیکٹ ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے۔
ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس میں شرکت کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیانگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق اس موقع پر پاکستان چین اقتصادی رہداری منصوبے سے متعلق مزید معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ ایک اعلیٰ سطحی وفد بشمول پاکستان کے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں صحت کی بروقت دیکھ بھال اور ہنگامی صورتحال کے مقابلے کے لیے امریکی امدادی ادارے یو ایس ایڈ کے تعاون سے ہیلتھ انفارمیشن سسٹم شروع کیا گیا ہے، جس کے لیے طبی عملے کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ مظفر آباد سے روشن مخل۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں طبی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم شروع کیا گیا ہے۔ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یا یو ایس اے آئی ڈی اور پاکستانی کشمیر کے محکمہ صحت عامہ کی طرف سے شروع کیے گئے اس منصوبے کے تحت گاؤں، قصبہ، تحصیل اور ضلع کی سطح پر قائم صحت مراکز اور اسپتالوں میں علاج معالجے اور بیماریوں کی علاقائی سطح کی تفصیلات ریاستی اور وفاقی سطح پر دستیاب کی جائیں گی، جس سے امراض کی تشخیص، اعداد و شمار کے اصول اور ادویات کی فراہمی کے علاوہ ہنگامی صورتحال سے عہدہ برا ہونے کا عمل بھی بہتر ہوگا۔ پاکستانی کشمیر کے 10 اضلاع میں منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ہسپتالوں اور صحت مراکز کے عملے کی تربیت کے لیے ورکشاپیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ تربیت فراہم کرنے والے امریکہ میں قائم ادارے جے ایس آئی ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے معاون ڈاکٹر مرسلین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم کی بنیاد پر علاج کی بہتر سہولتیں مہیا کی جا سکتی ہیں۔
امپروومنٹ آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ڈیزیز کی پاکٹس کون سی ہیں، کون سی انفیکشن کہاں ہوتی ہیں، تو آپ اس ایریے کو پہ زیادہ توجہ دیں گے۔
جے ایس آئی انسٹیٹیوٹ کی پروگرام آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم حفصہ یونس نے سرکاری اسپتالوں کے عملے کی تربیت کی افادیت کے بارے میں بتایا کہ صحیح اعداد و شمار کی فراہمی سے علاج معالجے کے بہتر مواقع مہیا کیے جا سکتے ہیں۔
کے حوالے سے یہ ٹریننگ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کی گئی ہیں،
تاکہ یہاں کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹمز میں جو بھی لوگ جس بھی حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ ہو سکے، ان کی کیپیسٹی بلڈ ہو سکے، اور وہ کسی بھی طرح سے ان میں کوئی بھی کسی قسم کے لیپسز ہیں اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکے۔
پاکستانی کشمیر کے محکمہ صحت کے اسٹیٹسٹکس افیسر ڈاکٹر خواجہ منظور نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم مریضوں کو علاج معالجے کی سہولتیں بر وقت مہیا کرنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔
ڈی ایچ آئی ایس کو کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ سسٹم۔ اس میں یہ ہے کہ ہم ہر مہینے ہر رپورٹ کو ٹارگیٹ اور اس کی اچیومنٹ کے ساتھ انالائز کرتے ہیں، اس سے ہمیں ریسورس الوکیشن میں، میڈیسن کی سپلائیز میں، دیگر چیزوں میں آسانی ہو جاتی ہے۔
خیال رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اکثر مریضوں اور ان کے لواحقین کی طرف سے سرکاری شفا خانوں میں علاج معالجے کی بہتر سہولتیں اور ادویات دستیاب نہ ہونے کی شکایات سامنے آتی رہتی ہیں اور حکام کی طرف سے اس کا سبب فنڈز کی کمی بتائی جاتی ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ساتھ تین طلاق دینے کے مقدمے کی سماعت کے دوران اس کا موازنہ سزائے موت سے کرتے ہوئے سوال کیا کہ نفرت انگیز اور مکروہ سمجھے جانے کے باوجود اس عمل کی اجازت کیوں ہے۔ سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جے ایس کھیر نے ایک نشست میں تین طلاقوں کے قانونی جواز پر چل رہی سماعت کے دوران طلاق ثلاثہ کا موازنہ سزائے موت سے کیا۔ انہوں نے اسے گھناؤنا عمل قرار دیا اور کہا کہ اس کے باوجود اس کی اجازت ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا ایسا عمل قانونی ہو سکتا ہے۔ ان کا رد عمل سینئر کانگریس لیڈر اور ایڈوکیٹ سلمان خورشید کی اس رائے کے بعد آیا کہ ایک نشست میں تین طلاق دینا گناہ ہے مگر قانونی ہے۔ عدالت نے سلمان خورشید کو اس معاملے میں اپنا معاون مقرر کیا ہے۔ جسٹس کرین جوزف نے اپنے تبصرے میں طلاق ثلاثہ کو ازدواجی رشتہ ختم کرنے کا بدترین اور ناپسندیدہ عمل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی ایک مکتب فکری اسے قانونی قرار دیتا ہے۔ معروف عالم دین اور اسلامی شریعت کے ماہر مولانا عبدالحمید نعمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جسٹس کرین جوزف کی رائے کی تائید کی اور کہا کہ کسی بھی مسلک میں طلاق ثلاثہ کو اچھا نہیں کہا گیا۔
ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اسی لیے اس کو طلاق مغلظہ بھی کہا گیا ہے، تو صحیح کہا ہے کہ یہ بدترین طریقہ ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے صحیح یا غلط کام کرنے کے بعد اس کے ہونے کا ہے۔
تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نشست میں تین طلاقیں دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ خیال رہے کہ پانچ ججوں کا آئینی بینچ طلاق ثلاثہ اور حلالہ پر جمعرات کے روز سے یومیہ سماعت کر رہا ہے۔ یہ پانچوں جج پانچ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس جے ایس کھیر سکھ ہیں، جسٹس کرین جوزف عیسائی، جسٹس آر ایف نریمن پارسی، جسٹس یو یو للت ہندو اور جسٹس عبد النظیر مسلمان ہیں۔ متعدد مسلم خواتین اور تنظیموں نے طلاق ثلاثہ کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ امتیازی اور خواتین کے وقار کے منافی ہے۔ حکومت اسے عورتوں کے حقوق کے خلاف قرار دے کر اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند کی جانب سے عدالت میں اس کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی امیگریشن حکام نے جمعرات کے روز بتایا کہ پچھلے چھ ماہ سے جاری ملکی مہم میں جو اختتام کو پہنچی تقریباً 1100 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو ملک کے انتہائی خطرناک گروہوں سے وابستہ تھے۔ کسٹمز اور امیگریشن کا نفاذ کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ ان مشتبہ افراد میں 21 ملکوں کے 445 غیر ملکی شامل ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق لاطینی امریکی، ایشیا، افریقہ اور یورپ سے ہے۔ اس کاروائی کے دوران بڑی تعداد میں منشیات، بندوقیں اور تقریباً $500,000 نقد قبضے میں لیا گیا۔ متعدد بڑے شہروں میں چھاپوں کے دوران 1378 مشتبہ افراد کو پکڑا گیا جو مصدقہ طور پر 1095 مجرم گروہوں کے ارکان تھے۔ امریکہ میں پیدا ہونے والے القاعدہ کے ایک منحرف رکن کی جانب سے امریکی حکام کو اہم معلومات فراہم کرنے کے بعد جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ نیو یارک ایک وفاقی جج نے برینٹ نیل وائنز کو جمعرات کے روز 8 سال اور 3 مہینوں کی سزا سنائی۔ وہ یہ مدت پہلے ہی جیل میں گزار چکا ہے۔ 34 سالہ برینٹ، جو نیو یارک کا شہری ہے، اپنی باقی ماندہ عمر جیل سے باہر آزمائشی آزادی میں گزارے گا۔ جہاز میں دوران سفر لیپ ٹاپ لے جانے پر پابندی میں ممکنہ توسیع میں بعض یورپی ملکوں کو شامل کرنے کے معاملے پر یورپی یونین نے امریکہ سے فوری بات چیت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی درپیش خطرہ ایک مشترکہ معاملہ ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس پابندی میں توسیع کرنا چاہتی ہے جو پہلے ہی 10 ملکوں سے آنے والی پروازوں پر عائد ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، ترکی بھی شامل ہے۔ یہ پابندی اس خدشے کی وجہ سے عائد کی گئی تھی کہ برقی آلات میں بم چھپا کر جہاز کے اندر لے جایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ ان کی کامیاب انتخابی مہم اور روسی حکومت کے درمیان کوئی ساس پاس نہیں تھی۔ یہ بات انہوں نے این بی سی نیوز کے لیسٹر ہال کے ساتھ جمعرات کے روز ایک انٹرویو میں کہی۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ٹرمپ نے، جنہوں نے اس ہفتے کے اوائل میں اچانک ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمس کوبی کو برطرف کر دیا تھا، کہا کہ ایف بی آئی عملاً افراتفری کا شکار تھی۔ ان کے الفاظ،
He's a showboat. He's a grandstander. The FBI has been in turmoil. You know that. I know that. Everybody knows that. You take a look at the FBI a year ago. It was in virtual turmoil.
وہ یعنی جیمس کو بھی ایک چلتا پھرتا تھیٹر تھے۔ وہ دور سے تماشا دیکھنے والے تھے۔ ایف بی آئی افراتفری اور ہلچل کا شکار تھی۔ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہر شخص جانتا ہے۔ آپ ایک سال قبل کی ایف بی آئی پہ نظر ڈالیں، وہ عملاً افراتفری کا شکار تھی، ایک سال سے بھی کم عرصے سے قبل، اور وہ اس سے بحال نہیں ہوئی۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تردید کی ہے کہ قومی کی برطرفی کا کوئی تعلق امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی جاری تحقیقات سے ہے، جس میں ممکنہ طور پر ٹرمپ، مہم کے معاونین اور ساتھیوں کا رول بھی شامل ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ملوث ہونے کی تردید کی اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات معقول طریقے سے کی جائے۔ ان کے الفاظ،
There is no collusion between me and my campaign and the Russians. The other thing is the Russians did not affect the vote and everybody seems to think that.
میرے اور میری مہم اور روسیوں کے درمیان کوئی ساز باز نہیں ہے۔ دوسری بات، روسیوں نے ووٹ پر اثر نہیں ڈالا اور لگتا ہے کہ ہر شخص یہ بات سمجھتا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے فیصلے کے ممکنہ سیاسی اثرات پر غور کیا تھا۔ ٹرمپ کے مابنین اصرار کرتے ہیں کہ قومی کی اچانک برطرفی ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن کی سفارشات پر کی گئی۔ جہاں تک تحقیقات کا تعلق ہے، ٹرمپ نے کہا کہ قومی نے ایک ڈنر اور پھر اس کے بعد دو ٹیلی فون کالوں کے دوران انہیں یقین دلایا تھا کہ ان کے، یعنی ٹرمپ کے خلاف، کوئی تحقیقات نہیں کی جا رہی۔ عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
جمعے کے روز گوام میں فرانسیسی قیادت کی ایک بری اور بحری فورس نے، جس میں جاپان، برطانیہ اور امریکہ کے دستے شامل تھے، فوجی تربیتی مشقیں اس وقت ختم کر دیں جب فرانس کا ایک طیارہ بردار جہاز خشکی پر چڑھ گیا۔ رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ یہ مشقیں دوبارہ کب طے ہوں گی۔ امریکی بحریہ کے جوائنٹ ریجن میرینینز چیف آف اسٹاف کے کیپٹن جیف گرمز کہتے ہیں،
From our initial assessment, it has damage to one of its two propellers. There were no personal injuries.
ہمارے ابتدائی اندازے کے مطابق اس حادثے میں اس کے دو گردشی پنکھوں کو نقصان پہنچا ہے۔ عملے کے کسی شخص کو کوئی گزند نہیں ہوا اور پیٹرول کا کوئی اخراج نہیں ہوا اور نہ ہی ماحول کو کوئی دوسرا نقصان پہنچا۔ یہ تھے کیپٹن جیف گرمز۔ ان مشقوں کا مقصد بین الاقوامی پانیوں میں بحری جہازوں کے آزادانہ راستوں کے لیے حمایت کا اظہار اور خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ کیپٹن جیف گرمز کہتے ہیں،
The other important thing about this particular training is multinational. So we're not only training US forces.
اس مخصوص تربیت کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ کثیر ملکی ہے، اس لیے ہم صرف امریکی فورسز کو ہی تربیت نہیں دے رہے، ہم خطے میں اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ کام کرنا سیکھ رہے ہیں اور اس مشق میں فرانس کے ساتھ، اور اس کا مقصد خطے میں اپنی شراکت داری کو مزید بڑھانا ہے تاکہ ان کے لیے ایک معقول یقین دہانی فراہم کر سکیں جو ممکن ہے ہم سے مکمل طور پر اتفاق نہ کریں کہ ہم ہر گھڑی تیار ہیں۔ یہ تھے الفاظ کیپٹن گرمز کے۔ چین فی الواقع جنوبی چین کے پورے سمندر کا دعوے دار ہے، لیکن وہ ان الزامات کی تردید کر چکا ہے کہ وہ خطے کو فوجی طور پر مسلح کر رہا ہے، جہاں اس نے 7 مصنوعی جزیرے تعمیر کر دیے ہیں جس پر دوسرے ملکوں نے سخت تنقید کی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ جزائر شہری مقاصد کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ چین اس بارے میں یقین دہانیاں جاری کر چکا ہے کہ وہ علاقے میں بحری جہازوں یا طیاروں کی آمد و رفت کو مسدود نہیں کرے گا، اگرچہ فوجی بحری جہازوں اور طیاروں پر سوالات بدستور باقی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مون جے ان نے جنوبی کوریا کے صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. انہوں نے ملک کی تاریخ میں بہت بڑے فرق سے صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کی ہے. سول سے برائن پیڈن کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اپنی پالیسی کے رہنما اصولوں کی نشاندہی کی ہے، جن میں شمالی کوریا کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کا مسئلہ بھی شامل ہے. تفصیلات کے ساتھ رضی احمد رضوی.
جنوبی کوریا میں وقت سے پہلے صدارتی انتخاب سابق صدر پارک گیون ہائی کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے نتیجے میں کرانے پڑے. ان پر کئی لاکھ ڈالر کے رشوت کے اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا الزام تھا. حلف برداری کی تقریب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لبرل لیڈر نے کہا کہ وہ ملک کے اندر اور بیرون ملک اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پر بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک مثال قائم کریں گے.
I take this office empty-handed and I will leave the office empty-handed. I will be a president who can return.
میں نے جب عہدہ سنبھالا ہے تو میرے ہاتھ خالی ہیں، اور میں جاؤں گا تو میرے ہاتھ خالی ہوں گے. میں ایک ایسا صدر ہوں گا جو ایک عام شہری کے طور پر اپنے گھر کو لوٹے گا، اور میں اپنے پڑوسیوں سے گرم جوشی کا رشتہ رکھوں گا. مون نے 41% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے قریب ترین حریف کنزرویٹو لبرٹی کوریا پارٹی کے امیدوار ہانگ جون پیو نے صرف 24% ووٹ حاصل کیے. نئے صدر نے فوری طور پر عبوری حکومت کو ہٹا دیا ہے جو مواخذے کی کارروائی کے دوران تشکیل دی گئی تھی. شمالی کوریا کے ساتھ ایٹمی خطرے کے معاملے پر نئے صدر نے، جو انسانی حقوق سے متعلق سابق وکیل ہیں، کہا کہ وہ سیکورٹی کے حوالے سے بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے سفارتی کوشش میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں.
If needed, I will fly directly to Washington. I will go to Beijing and Tokyo.
اگر ضروری ہوا تو میں براہ راست واشنگٹن جاؤں گا، میں بیجنگ اور ٹوکیو جاؤں گا، اور اگر شرائط پوری ہوتی ہیں تو میں پیونگ یانگ جاؤں گا. جنوبی کوریا کے صدر امریکہ کے ساتھ اتحاد کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ مکالمے اور رابطے کو بڑھایا جائے. امریکہ کے دفاعی تھارڈ میزائل کے نظام کے بارے میں مون نے کہا کہ وہ اس کی تنصیب میں اس وقت تک تاخیر کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ وہ مقامی تشویش اور واشنگٹن اور بیجنگ کے ساتھ اختلافات کو حل نہیں کر لیتے. ٹرمپ نے حال ہی میں اس کے لیے $1 ارب کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ چین اسے علاقے کے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کے رد عمل میں اس نے جنوبی کوریا کے خلاف سیاحت اور درآمدات کے حوالے سے حد لگا دی ہے. رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکی تجزیہ کاروں کے نزدیک افغانستان کے لیے امریکہ کی نئی مجوزہ حکمت عملی میں امریکی افواج کو مزید اختیارات کے ساتھ عسکری کارروائیوں میں شامل کیا جائے گا. تاہم اس نئی حکمت عملی کے مؤثر ہونے کے بارے میں انہیں زیادہ امید نہیں ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئی انتظامیہ سابق انتظامیہ کی افغانستان اور پاکستان کے لیے ایف پاک نامی مشترکہ پالیسی سے اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں انجم ہیرلڈ گل سے.
امریکی دفتر خارجہ کے سابق معاون وزیر خارجہ کارل انڈرفرت اور جان ہاپکنز یونیورسٹی میں اسکول آف ایڈوانس انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ڈائریکٹر والٹر اینڈرسن کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے نئی مجوزہ حکمت عملی میں امریکی افواج کے لیے متعدد چیلنج ہوں گے، جبکہ انہیں کارروائیوں کے لیے زیادہ آزادی اور اختیارات دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مذاکرات کو بھی تقویت دی جائے گی. تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک یہ ایک تجویز کردہ حکمت عملی ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے منظور نہیں کیا. نئی مجوزہ حکمت عملی میں افغانستان میں موجود تقریباً 8,400 امریکی فوج میں کم از کم 3,000 کا اضافہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ نیٹو ممالک متوقع طور پر اسی تناسب سے فوجی تعینات کریں گے. حکمت عملی کی اس اہم مجوزہ تبدیلی کے بارے میں میڈیا میں بحث چھڑی ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کے اعلیٰ ترین فوجی اور خارجہ امور کے مشیروں نے غور و خوص کے بعد یہ تبدیلیاں تجویز کی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق 25 مئی کو برسلز میں نیٹو کے سربراہ اجلاس میں شرکت سے قبل صدر ٹرمپ اس حکمت عملی کو حتمی شکل دیں گے۔ اس سوال پر کہ کیا نئی انتظامیہ اوباما انتظامیہ کی پاکستان اور افغانستان کے لیے تشکیل دی گئی ایف پاک نامی مشترکہ پالیسی میں تبدیلی لا رہی ہے، کارل انڈرفرتھ کا کہنا تھا کہ ایف پاک پالیسی کے خالق رچرڈ ہال بروک کے انتقال کے ساتھ ہی یہ پالیسی بھی تحلیل ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے کہا،
That policy clearly is no longer the one being followed by
نئی انتظامیہ واضح طور پر اس پالیسی پر عمل پیرا نہیں ہوگی، اور نہ ہی اوباما انتظامیہ مسٹر ہال بروک کے انتقال کے بعد اس پر عمل پیرا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جنوبی ایشیائی خطے کے لیے ایک نیا بیورو تشکیل دیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک بیورو پہلے موجود تھا جس کی انہوں نے قیادت کی تھی۔ کارل انڈرفرتھ کا کہنا تھا،
As I understand it, the Office of Special Representative for Afghanistan and Pakistan
اب پاکستان اور افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی کا منصب ختم کر دیا جائے گا۔ میری سمجھ کے مطابق اب پاکستان اور افغانستان کی ذمہ داریاں بیورو آف ساؤتھ ایشیا کو تفویض کی جائیں گی۔ والٹر اینڈرسن بھی ایف پاک پالیسی پر کارل انڈرفرت سے متفق تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب افغان مسئلے کو الگ طور پر ہی دیکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا،
Actually, I think that they've been away from that joint policy for some time. They do have
میرے خیال میں وہ اس مشترکہ پالیسی سے کچھ عرصے سے ہٹ چکے ہیں۔ ان کی کڑیاں تو آپس میں ظاہر ہے کہ ملیں گی، لیکن وہ بظاہر افغان مسئلے کو افغان مسئلے کے طور پر دیکھیں گے۔ دونوں تجزیہ کاروں کا اس بات پر اصرار تھا کہ اس نئی حکمت عملی میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے، اور جب تک اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ ایک ٹھوس شکل اختیار نہیں کرے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کراچی ایچ آئی وی اور ایڈز کے سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے اسے دنیا کے ان شہروں میں سر فہرست رکھا ہے جہاں ایچ آئی وی کے مریض بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں اس مرض کو قابو میں رکھنے کے لیے کوشاں یو ایس ایٹ کے کنٹری مینیجر ماما ڈوس کو کہتے ہیں کہ کراچی میں ایچ آئی وی اور ایڈز کا بم سلگ رہا ہے۔ اس دھماکے سے بچنے کے لیے مختلف برادریوں اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، اسی میں سب کا مفاد ہے۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی سڑکوں پر نکلے تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ لوگ سرعام انجیکشن کے ذریعے منشیات کا زہر اپنے جسم میں اتار رہے ہیں۔ بقول ان کے، رات کے اندھیرے گواہ ہیں کہ مرد اور خواتین سیکس ورکرز آنے والے انتہائی دردناک انجام سے بے خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ سراؤں کو دیکھیے، اب ہر چوک اور گلی چوبارے میں مل جاتے ہیں۔ تینوں قسم کے یہ لوگ آنے والے تباہ کن کل سے لا علم ہیں۔ ماما ڈوسکو نے مزید کہا کہ یہی وقت ہے کہ عملاً اس بیماری کے خلاف ہر فرد میدان میں اترے اور اپنا اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ اب یہاں مرض اور اس کی وجوہات کا سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شہر کا حال افریقی ممالک جیسا ہوگا جہاں یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ اس صورتحال میں یقین جانیے، ایچ آئی وی اور ایڈز پر قابو پانا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہو جائے گا۔ سن کنٹرول پروگرام یعنی ایس اے سی پی کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر یونس چاچڑ نے بتایا کہ ملک بھر میں ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی تعداد کا تقریباً نصف صوبہ سندھ میں مقیم ہے، جو تعداد کے لحاظ سے 56,949 بنتی ہے۔ ایس اے سی پی کے پاس ایچ آئی وی کے اب تک 11,464 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں، یہ سب زیر علاج ہیں۔ ان میں سے 11,225 ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں، جبکہ بقیہ 239 مریض پوری طرح ایڈز کا شکار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں اس وقت آغا خان اسپتال، جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، لیاری جنرل اسپتال، عباسی شہید شہید اسپتال کراچی میں اور اسی طرح حیدرآباد، بینظیر آباد، سکر، میرپور خاص اور لڑکانہ ڈویژنوں کے دیگر حصوں میں ایچ آئی وی اور ایڈز سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے مراکز کھولے جا رہے ہیں۔ بقول ان کے، سندھ کے اضلاع میں صحت کے بنیادی مراکز اور صحت کے دیہی مراکز کی سطح پر فیملی اویئرنیس سینٹر کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ایچ آئی وی سے متاثرہ ماؤں کو 45 ایس اے سی پی نے کراچی میں 26 اور لڑکانہ میں 19 یعنی مجموعی طور پر ایچ آئی وی سے پاک اولاد کو جنم دینے میں ہر ممکن مدد کی ہے تاکہ ماں اور بچے دونوں کو بیماری سے بچایا جا سکے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ وقتاً فوقتاً بعض ایسے افراد کی نشاندہی کرتا ہے جو دہشت گرد تنظیموں کے آپریشن میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیشتر ان میں اعلی رہنما شامل ہوتے ہیں یا وہ دہشت گرد تنظیموں کی مالی مدد کرتے ہیں۔ تمام صورتوں میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دہشت گرد کارروائیاں کی ہوتی ہیں یا ان کے بارے میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ ان سے بڑا خطرہ درپیش ہے۔ جب کسی ایسے فرد کی شناخت کی جاتی ہے تو امریکی حکومت اس فرد کا نام خصوصی طور پر شناخت کیے گئے شہریوں کی فہرست میں ڈال دیتی ہے۔ امریکہ کی دسترس میں اس کے اثاثے فوری طور پر منجمد کر دیے جاتے ہیں اور اسے عالمی مالیاتی نیٹ ورک سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ کسی ایسے شخص سے جس کی اس طرح نشاندہی کر دی جائے، کوئی امریکی شہری یا کمپنی لین دین نہیں کر سکتی۔ اس طرح امریکہ دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کی مالیاتی اعانت کے نیٹ ورک کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اپریل کے آخر میں امریکی محکمہ خارجہ نے داعش کے کارندے اے آلو طیبائی کو حکم نامے نمبر 13224 کے تحت خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ گرچہ 31 سالہ آلو طیبائی شام میں ہوتا ہے، لیکن وہ سعودی عرب میں داعش کی شاخ کا بھی دوسرے نمبر کا کمانڈر ہے۔ سعودی عرب میں داعش کو امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ سال مئی میں عالمی دہشت گرد گروپ کا درجہ دیا تھا۔ سن 2015 کے اواخر سے سعودی عرب میں داعش نے وقتاً فوقتاً دہشت گرد حملے کیے ہیں۔ یہ حملے خاص کر مسجدوں اور سرکاری سیکورٹی فورسز کے خلاف کیے گئے ہیں۔ ان کے دوسرے نمبر کے کمانڈر مبارک محمد اے آلو طیبائی کی خصوصی طور پر ایک عالمی دہشت گرد کے طور پر شناخت کر کے امریکہ نے سعودی عرب اور دوسری جگہوں پر داعش کے مہلک ایجنڈے پر عمل درآمد کے سلسلے میں داعش کی صلاحیت کو منتشر کرنے کے خاطر یہ فیصلہ کن اقدام کیا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر چانگ۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 11 بجنے والے ہیں۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔